الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونجيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم معزز اور قابل احترام بھائیو، اشاعت التوحید و سنت کے زیر اہتمام یہ چوتھا اجتماع ہے، اس سے پہلے علماء کرام سے اور اسی طرح گزشتہ اجتماعات میں بیانات تفصیل سے اکثر ساتھیوں نے سن لیے، اور خصوصاً مسئلہ توحید اس کے تو ہر جانب پر اور اکثر جزیات پر پوری بحث کی گئی ہے۔ آج چونکہ صحت کی کچھ کمزوری ہے، ارادہ نہیں کہ زیادہ بیان کروں، صرف بطور اختصار رسالت کے متعلق کچھ بیان کروں گا بتوفیق اللہ تعالی وعاونہ۔ چونکہ ہماری جماعت میں دوسرا جز لفظ السنت ہے، تو اس کے مختلف تعبیرات ہیں کہ السنت بیان کرنا، شان نبوت اور شان رسالت بیان کرنا، محبت رسول، اتباع رسول بیان کرنا، یہ مختلف تعبیرات ہیں ایک مقصد کے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی سورۃ نور کی آخری آیات میں سے ہے، آیت کا موضوع، آیت کا مقصد شان رسالت بیان کرنا ہے اور عظمت رسول بیان کرنا ہے. حقیقت یہ کہ شان رسالت، صداقت رسالت، اتباع رسول، اتباع پیغمبر، یہ توحید کے لیے، مسئلے توحید کے لیے ذریعہ ہے. توحید تفصیلی بغیر اتباع رسول کے ممکن نہیں، میسر نہیں ہو سکتا. ویسے توحید اجمالی طور پہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اجمالی طور پر ہو تو بغیر رسالت کے میسر ہو سکتا ہے، لیکن تفصیلی طور پر بغیر رسالت کے میسر نہیں. رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بعثت سے پہلے مکہ معظمہ میں ایسے افراد تھے جو موحد تھے، زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ تعالی، قص ابن ساعدہ رضی اللہ عنہ، ورق ابن نوفل رضی اللہ عنہ، اور اس طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر. فرمایا اللہ تعالی نے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اس آیت کے اندر یہ اشکال مشہور کہ اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا، اس کی مہربانی نہ ہوتی، تو تم شیطان کے متبع ہوتے، ضرور ہوتے، ہاں سوا قلیل کے، بعض لوگوں کے علاوہ. تو کیا یہ بعض لوگ جو ہیں، یہ قلیل توڑے لوگ اللہ کے فضل کے محتاج نہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں؟ فضل و رحمت کے بغیر وہ شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں بچ سکتے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ الا قلیلا. تو یہ ایک مطلب ہے کہ یہاں فضل اللہ اور رحمتو سے عام فضل و رحمت مراد نہیں، بلکہ فضل یہ ایک قرآن کریم، انزال کتاب، قرآن کریم نازل کرنا، رحمت یہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دو نہ ہوتے، قرآن کریم نازل نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے، تو سب کے سب یہ شیطان کے ساتھ ہوتے اور اس کے ساتھی ہوتے، اس کے متبع ہوتے. ہاں لیکن اس کے بغیر بھی قلیل ہے قلیل. وہ اجمالی توحید والے تھے، مقصد میرا یہ کہ اجمالی توحید بغیر بعثت رسول کے ممکن اور میسر ہے. لیکن یاد رکھو، نزول قرآن کریم کے بعد، بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انسان اجمالی توحید پہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کامیابی اور فلاح اور نجات اجمالی توحید پر حاصل نہیں ہو سکتا، تفصیلی توحید کی ضرورت ہے، تفصیلی ایمان کی ضرورت ہے. وہ قرآن پاک میں ہے، وہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تابعداری، اس کی اطاعت کے بغیر تفصیلی ایمان، تفصیلی توحید ممکن نہیں. اس وجہ سے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهَ. دیکھو ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَعَ الرَّسُولَ، ایسا نہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے تو رسول کا مطیع ہے. نہیں نہیں, جو مطیع رسول ہے تو مطیع اللہ ہے, جو پیغمبر کا تابعدار ہے تو اللہ کا تابع, اللہ کا مطیع. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اطاعت رسول, اتباع رسول یہ زینہ ہے, یہ سبب ہے, یہ ذریعہ ہے توحید کے حصول کے لیے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ سنت کوئی فرعی مسئلہ ہے. سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو فرض اور واجب اور سنت اور مصاب کے تقسیم میں آتی ہے, وہ سنت تو مراد نہیں. سنت وہ ہے جو میں نے تعبیرات پہلے ذکر کیے. تو مقصد یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس وجہ سے گزشتہ ایک رات میں نے ذکر کیا تھا بیان میں مختصر کہ اور رجل مومن جس کا واقعہ سورت یاسین میں ہے, اس نے اپنے بیان میں پہلے اتباع مرسلین پیش کیا, یا قوم اتبع المرسلین, اس کے بعد مسئلے توحید وضاحت کے ساتھ پیش کیا, پہلے اتباع رسول ذکر کیا. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ توحید کب مانو گے, صحیح طور پر تفصیلی طور پر عقیدہ توحید تب حاصل ہوگا کہ اطاعت رسول ہو, پیغمبر کی تابعداری. تو مقصد یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی, اس میں اللہ تعالی شان رسول, عظمت رسول اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہا ہے. یہ الفاظ مختلف, ادب رسول, محبت رسول, اتباع رسول, اور اس آیت میں جو مقصد ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والے کون ہیں, اس کے تابعدار کون ہیں. کیوں بعض کہتے ہیں یہ دیوبندی اور یہ اشاعت والے, یہ وہابی, یہ پیغمبر کے بے ادب ہیں, یہ بے ادب لوگ ہیں, ہمیں خطاب دیتے ہیں بے ادب کا اور اپنے آپ کو ادب والے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر کے ادب کرنے والے. تو ادب ضروری چیز ہے, ادب اور رسول, اور رسول کے ادب کے بہترین نتائج ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے پیغمبر کا ادب کرے تو اس کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے. سحرے فرعون, فرعون نے جو جادوگر جمع کیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے, مشہور واقعہ ہے, قرآن کریم میں تفصیلی طور پر چار دفعہ ذکر ہے, تفصیلی طور پر اس کے زیادہ بھی ہے. وہ تو اس نیت سے آئے تھے کہ ہم اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کریں گے, یہ باطل پرس ہے اور ہم حق پرس ہیں. اپنے آپ کو وہ حق والے کہتے تھے, گمان تھا یہ کہ ہم اہل حق ہیں اور یہ موسیٰ اہل باطل ہے. یہ سحرا کا مقام تھا, فرعون کا نہیں. فرعون تو بڑا ضدی, بڑا معاند حق کے ساتھ. اس کو تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا, لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض, لقد علمت, قسم اللہ کی تجھے پتا ہے کہ یہ معجزات, یہ آیات بینات رب السماوات نے نازل فرمائے, تجھے معلوم ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, وستیقنتا انفسوں, ان کے نفسوں کے اندر دلوں کے اندر تو یقین تھا کہ یہ حق بینات اور آیات ہیں، معجزات ہیں، لیکن انکار کر رہے تھے، ظلمن باغی تھے، ظالم تھے، معاند تھے. لیکن جو ساحر لوگ فرعون نے بلائے تھے مقابلے کے لیے، ان کو ابھی تک حقیقت معلوم نہیں تھی کہ موسیٰ کی کیا حقیقت. ہاں اس کے باوجود انہوں نے ایک ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما نکون نحن الملقین. مفسرین لکھتے ہیں یہ ادب ہے موسیٰ کا، یہ انہوں نے ادب کی کیا موسیٰ یا تو پہلے پھینک دو اپنے عصا کو یا ہمیں اجازت دو ہم پھینکیں. یہ ادب کیا انہوں نے. اگر یہ بے ادب ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی موقع نہ دیتے، کوئی اجازت. یہ ساتھ بھی بسا اوقات مناظروں میں ہمیں پیش آتا ہے معاملہ، مجبوری سے کبھی مناظرہ بھی ہوتا ہے، اس نیت سے کہ حق ظاہر ہو جائے، اس نیت سے مناظرہ کے حق ظاہر ہو جائے. یہ سنت ابراہیمی ہے. وحاجہ قومو، حاج ابراہیم فی رب، حاجہ محاجہ. وہاں امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے لیے، حق کے غالب کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ کی ضرورت پڑے تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ لازم ہے، ضروری ہے. یہ نہیں کہ تم مناظرے کرتے ہو شر و فساد بناتے ہو، شر فساد نہیں. شر فساد تو بناتے ہیں جو ضد و عناد کے طور پر مناظرہ اور محاجہ کرتے ہیں بغیر دلیل کے. تو کبھی ایسا موقع جب آتا ہے تو زور کرتے ہیں مخالف بھائی، کہتے ہیں ہم پہلے کتاب پیش کریں گے، ہم پہلے کتاب پیش کریں گے. اس وجہ سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ. اور ساحر لوگ انہوں نے ادب کی، اما ان تلقیا و اما ان نکونا نحن الملقین. اس ادب کا کیا نتیجہ نکلا؟ ادب رسول کا نتیجہ ہے ایمان، توحید. ادب سے، ادب رسول سے ایمان حاصل ہوتا ہے. آگے جا کر قرآن پاک نے فرمایا فَوَلْقِيَسْ سَحَرَتُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ. ایمان نصیب ہوا، ایمان، سجدہ میں پڑ گئے، اعلان ایمان کیا. اگرچہ فرعون سے ضرور ڈر کا موقع تھا، انہ کان عالی من المسرفین. تو ادب، ادب رسول یہ ذریعہ ہے ایمان کے حاصل کرنے کے لیے، حق کے اصول تھا. جو بے ادب ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اتباع رسول کہاں بلکہ توحید سے بھی محروم ہوتے ہیں. بے ادب رسول وہ موحد نہیں بن سکتا. کیوں؟ وہ بے ادبی، ادب کیا ہے؟ ادب دراصل ہے الطریقۃ المحمودۃ فی الدین. ادب کا تو یہ معنی، ادب کا مطلب یہ کہ جو طریق، جو طرز کہ دین حق سے یا دین حق میں ثابت ہو، دلیل سے ثابت ہو، وہ ادب ہے. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس نے ناراضگی کی تو اس چیز کے کرنے سے بے ادبی آتی ہے. یہ بے ادبی ہے کہ قرآن پاک کی مخالفت کرے، بڑا بے ادب ہے قرآن کا مخالف. بڑا بے ادب ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے بغیر کوئی کام کرتا ہے. آپ دیکھو کون ہے بے ادب. صحابہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال متواتر خادم تھا فرماتا ہے صرف اپنے متعلق نہیں عام کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقومون له. کیا ہے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے جتنے فدائین تھے صحابہ کرام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام نہیں کرتے تھے کہ جب وہ تشریف لاتے تھے تو یہ کھڑے ہوتے تھے. نہیں کبھی صحابہ نے ایسا نہیں کیا. ویسے قیام میں محدثین کا بہت بڑا اختلاف ہے لیکن اس میں تو اتفاق ہے کہ ہاں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام نہیں کیا. یہ کیوں نہیں کیا؟ بڑے بے ادب تھے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں اور وہ کڑے نہیں ہوتے. اب تو تم دیکھتے ہو یہ ادب والے جو اپنے آپ کو ادب والے کہتے ہیں نبی ہے یا نہیں کہتے ہیں آ گیا کھڑے ہو جاؤ. آ گیا آیا اور پھر گیا کھڑے ہو جاؤ جی درود شریف پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ. میلاد مناتے ہیں تو اس میں ایک بے ادبی تو نہیں بے شمار بے ادبی اللہ اور رسول کی وہ کر رہے ہیں بے شمار. صرف یہ نہیں کہ بس میلاد النبی ایک بدعت ہے یہ بہت سارے بدعات پر بلکہ شرکیات پر پیغمبر کی بے ادبی پر مشتمل ہے مجمع الخوائص ہے. میلاد النبی کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر اس کی سیرت ذکر کرنا اخلاق ذکر کرنا یا ولادت ذکر کرنا یہ بدعت ہے. اس کو تو ہم بدعت نہیں کہتے. یہ بدعت نہیں ہے تو دین ہے. لیکن اس کے اندر جو طریقے انہوں نے ایجاد کیے ایجاد تو پہلے سے ہوا ہے لیکن ابھی رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوتی ہے ترقی ہے ورنہ تو پہلے 34 صدی میں بلوغ العرب نے لکھا ہے مصر میں شیعہ لوگوں نے 5 عید منائے 5 عید عید میلاد عید میلاد النبی عید میلاد حسن عید میلاد حسین عید میلاد فاطمہ عید میلاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5 انہوں نے بنائے فاطمیون نے لیکن آگے نہیں چل سکا. 6ویں صدی آ گئی اس میں ایک بادشاہ تھا جاہل مصرف مظفر الدین اس کا ساتھ دیا ایک مبتد غالی مولوی نے تو اس نے پھر ایجاد شروع کیا عید میلاد النبی کا اور بلوغ العرب نے لکھا ہے یہ طریقہ انہوں نے عیسائیوں سے اخذ کیا انگریزوں سے. عیسائی عید میلاد عیسیٰ مناتے ہیں عید میلاد عیسیٰ یہ تو ان کا میراث ہے نصارہ کا عیسائیوں کا. تو پہلے یہ لفظ عید یہ بدعت ہے یہ مخالفت رسول اور صحابہ کرام ہے کیوں سنت سید سے ثابت ہے تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عید ہیں 2 عیدان، عید الفطر و عید الاضحیٰ، لیکن یہ تیسری عید کا اضافہ کیا گیا عید میلاد، عید نام رکھا اس کا. ویسے یہودی لوگ تو پہلے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسلمان اور تیسری عید بھی منائیں، تیسری عید یہ یہودیوں ان کی کوشش تھی، ان کا جدوجہد تھا، لیکن صحابہ کرام نے نہیں مانا، تابعین و تبع تابعین نے نہیں مانا، سلف صالحین نے وہ نہیں مانا، انہوں نے کوشش کی تھی. بخاری میں ہے یہودی آ گئے، ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، دوسرے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور یہ آیت کریمت تلاوت کی یہودی نے کہ حاضر لایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا. یہ آیت کریمہ ہے یہودی کے، اگر یہ آیت کریمہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس کے دن پہ عید مناتے تھے. عید دیکھو تم کیوں عید نہیں مناتے ہو، ان کا یہ مطلب تھا. صحابہ کرام نے جواب دیا عید تو ہے، خوشی ہے، لیکن عید کا اضافہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ یوم جمعہ یوم العرفہ میں نازل ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے پہلے سے عید ہیں، ہم کیوں دوسری عید تیسری عید اپنے طرف سے بنائیں. تو انہوں نے نہیں مانا، سلف صالحین نے نہیں مانا کہ تیسری عید کا اضافہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں جی، کیوں ہوا ہوتے ہو یہودیو. انہوں نے کہا ہاں عید میلاد النبی، عید نام رکھا ہے انہوں نے، پہلے سے مبتدین نے عید کا نام نہیں رکھا تھا، بدعت کی ایجاد کیا تھا، لیکن عید کا نام تو یہ بعد میں اضافہ کیا گیا. اس میں ایک یہ ہے قیام، یہ عرض کر رہا تھا قیام کہ درود پڑھتے ہیں، درود بھی عجیب قسم کے درود، اصل چیز باقی نہیں، وہ ان کو پسند نہیں، اپنی طرف سے جو من گڑت ہو، جو طریقے ایجاد کردہ ہو تو ان کو زیادہ پسند ہے، اس کو نام دیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ شرک کا تاج ہے، بنائے تو تاج کا نام اس کو دیا تاج، یہ بادشاہی کا تاج ہے. ہم کہتے ہیں یہ شرک کا تاج ہے، کس کتاب میں ہے یہ درود تاج جس کے اندر یہ کلمات بھی ہے دافع البلائے والوبائے والمرض والقحط واللم. یہ اللہ کی صفت پیغمبر کے لیے انہوں نے ثابت کی، اور کہتے ہیں یہ درود شریف ہے. پھر اس کے لیے تاویلات، کبھی تاویلات بھی کرتے ہیں، کیا دافع البلائے معنی بلائے الکفر اور مرض الکفر، یہ تاویل ہے. دیکھو تاویل سے کوئی کلمہ جائز ہو سکتا ہے مجرد تاویل سے؟ اگر کوئی کلمہ صرف تاویل سے جائز ہوتا، اس کا استعمال جائز ہوتا، تو رائنہ کا استعمال جائز ہوتا. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنہ، او ایمان والو تم تو تاویل کر سکتے ہو، تمہارا اندیا صحیح ہے، تمہارا مقصد صحیح ہے کہ رائنہ کا مطلب یہ کہ ہمارا لحاظ کر، لیکن او ایمان والو اس کے باوجود تم اس کلمے کا استعمال مت کرو، اس کے اندر بے ادبی ہے، اس کے اندر شرک ہے دوسرے معنی پہ، تو یہ موہم کلمہ ہے، موہم شرک. تفسیر میں پھر اس کا تفصیل آتا ہے. تو صرف تائل کر کے کہ ہاں داخل بلا الوبا کا فلان مانا ہے فلان مانا ہے, وہ تو تم تائل کر استعمال کے لیے شران, تو پھر ٹھیک ہے ہم تاویل کو مانیں گے, دلیل نہیں. علامہ شامی نے اپنی کتاب رد المختار میں لکھا ہے, کتاب الکراہیت میں لکھا ہے, بحق فلان کے مقام پہ لکھا ہے, مجرد و ایہام المان المحال کافن فی المنع, مجرد و ایہام المان المحال. بعض مولوی صاحب غلط پڑھتے ہیں مان المحال, مان المحال نہیں مان المحال. محال کا معنی ہے باطل المحول, محال کا معنی تو محال ہے, وہ تو تم بھی جانتے ہو. یہ عبارت ہی نہیں پڑھ سکتے. فرماتے ہی جب کسی کلمہ میں صرف احتمال ہو باطل معنی کا تو بس یہ کافی ہے اس کے منع کرنے کے لیے, دلیل شرعی نہیں تو کیوں استعمال کرتے ہو. یہ بہت سارے الفاظ ایسے کہتے ہیں, بجاہ فلان کہتے ہیں, بحرمت فلان کہتے ہیں, ببرکت فلان دعا میں وسیلے میں, بحق فلان کہتے ہیں, اس کا فلان مانا ہے فلان مانا ہے. ٹھیک ہے مانا میں معلوم ہے یہ الفاظ مہم ہیں, کیوں استعمال کرتے ہو؟ اور شریعت مطہرہ میں کوئی صحیح حدیث اس باب میں ثابت نہیں کہ جس میں بحق رسل بحق الانبیاء بحق فلان کا وسیلہ ہو, بحرمت کا وسیلہ ہو, دلیل شرعی تو نہیں. مانے کر سکتے تو کرو ٹھیک ہے, لیکن دلیل شرعی صرف مانا نہیں ہو سکتا. تو مقصد ایک, یہ درود تاج اس کا نام لیتے ہیں درود تاج. ہمارے اکابر نے توحید کی بڑی خدمت کی, اللہ ان پر رحمتیں برسائیں, رشید احمد گنگوہی رحم اللہ, اس نے فتح رشیدیہ میں لکھا ہے یہ درود تاج کیا ہے. یہ کہتا ہے این سم میں قاتل سپردنست, اس درود کا تعلیم جو کرتا ہے کہ وہ لوگوں یہ درود تاج سیکھو, یہ ان کو زہر قاتل پلاتا ہے, زہر قاتل. تو جو زہر قاتل پلاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ قاتل ہوتا ہے. تو دیکھو مولوی قاتل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور تمہیں قتل کرتا ہے, روحانی قتل روحانی. درود تاج ہم کہتے کیوں اپنی طرف سے الفاظ بناتے ہو؟ کبھی یہ الفاظ بنایا صلاۃ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ؟ ہم پوچھتے ہیں ان کے علماء سے, ہمیں ذخیرے احادیث میں بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے وقت خطاب کے الفاظ میں کبھی صحابہ کرام نے لفظ صلاۃ استعمال کیا ہے؟ من الداف علیہ البیان, لفظ سلام نہیں لفظ صلاۃ. خطاب کے موقع پر تمام ذخیرے احادیث دیکھو, کبھی صحابہ کرام نے ایسا نہیں کہا کسی صحابی نے کہ الصلاۃ علیک یا رسول اللہ. ہاں یہ کہا ہے جب حاضر ہوتے السلام علیک یا رسول اللہ, لیکن الصلاۃ لفظ انہوں نے استعمال نہیں کی, اپنی طرف سے بناتے ہیں. آؤ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب تھے, دوست تھے, صحابی تھے, با ادب تھے, عزت کرنے والے تھے, قربانی دینے والے تھے, لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, امر کا صیغہ ہے صلوا علیہ, تو کیا صحابہ کرام عربی نہیں جانتے تھے؟ کیوں اپنے طرف سے صلات کے لیے کوئی صیغے بناتے کوئی الفاظ؟ نہیں نہیں, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیک, کیف الصلاۃ علیک, کیفا صلاۃ تو ہم جانتے ہیں درود, لیکن کیفیت نہیں جانتے, کیفیت ہمیں سکھا دے, کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. قرآن پاک میں امر ہے اقیم الصلاۃ, اقامت الصلاۃ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. قرآن پاک میں ہے ادعو دعا مانگو، لیکن دعا کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرو۔ قرآن پاک میں ہے صلو علیہ، درود پڑھو، لیکن درود کا طریقہ، درود کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اسے حاصل کرو۔ کیوں اپنی طرف سے تشریح قرآن کرتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کون سا درود تعلیم فرمایا؟ وہ درود جو نماز کے اخیر میں پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز کے اخیر میں درود تاج پڑھو، شاید وہ پڑھیں گے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ صرف نماز نہیں بلکہ جنازہ کے اندر، جنازہ میں پڑھتے ہو درود، وہ درود پڑھو جو تشہد والی ہے، وہ مت پڑھو جو کابلی نے شرع جامی میں اس کے حاشیے پہ لکھا ہے، وہ کہاں سے تم نے لایا؟ تم بھی وہ پڑھتے ہو نا، اس کی کیا سند ہے؟ کابلی اور باسولی جانتے ہو نا، شرع جامی کے حاشیے باب تنازع میں اس نے مثال ذکر کیا، کما صلی تو سلم تو بارک تو رحم تو ترحم تھا، یہ درود ہے نا تشہد والی۔ تمام فقہاء نے لکھا ہے، صاحب ہدایہ بہر وغیرہ نے، مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے تعلیم الاسلام میں یہ لکھا ہے، یہ تشہد والی درود پڑھو، جنازہ میں بھی پڑھو۔ آج یہ کر رہا تھا، درود پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی درود، اور پھر اس کے لیے کیفیت و طریقہ بھی یہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، پیغمبر آ گیا تو عقیدہ کیا ہوا حاضر و ناظر کا؟ نہیں نہیں، اگر یہ عقیدہ، یہ اپنے عقیدے میں سچے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، تو پھر آ گیا کا کیا مطلب؟ آ گیا تو اس کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو پہلے غائب ہوں، تحصیل حاصل تو ناجائز ہے، تحصیل حاصل کہ حاضر ہے تم بھی کہتے ہو آ گیا، پھر بھی ہوئے کہتے ہیں حاضر و ناظر ہے، کس طرح تم یہ کہتے ہو کہ حاضر و ناظر ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ آ گیا، ابھی حاضر ہوا، ابھی حاضر ہوئے، اور اس کے لیے کڑے ہوتے ہیں۔ یہ ادب ہے کڑا ہونا؟ ہاں یہ تب ادب ہوتا، اور اللہ کی قسم ہم پہلے اس ادب کے کرنے والے ہوتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض نہ ہوتے، لیکن حدیث جو ذکر کر رہا تھا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے صحابہ کرام کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑے نہیں ہوئے، جب وہ بذات خود حاضر ہوتے۔ اب تو مزعومہ ہے کہ حاضر ہوا حاضر ہوا، زان فاسد ہے، لیکن صحابہ کرام کیوں نہیں کڑے ہوتے تھے؟ بے ادبی کی وجہ سے نہیں، بے ادب نہیں تھے، بلکہ لمار رعو من کراہیتہ لذالک، یہ علت ہے، یہ وجہ ہے، لمار رعو، وہ دیکھتے تھے، ان کو علم تھا، رویت علمی، کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں، کراہیت، رسول اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہیں کہ کیوں مجھے کڑے ہوتے ہو۔ تو جب رسول اللہ علیہ وسلم ناراض ہے اور لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑے ہوں گے، اس کو ناراض کرتے ہیں، تو یہ ادب والے ہیں یا بے ادب ہیں؟ تو بڑے بے ادب بن گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خفا کر دیا، ناراض کر دیا، کہتے ہیں تم ناراض ہوتے ہو لیکن ہم کڑے ہوں گے اس کے مقابلے میں۔ یہ صاف حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو جب اسے بے ادب ہوتے ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ بے ادبی کا نتیجہ کیا ہے؟ بیماری، توحید حاصل نہیں ہو سکتا، ایک بے ادبی تو نہیں۔ مشہور بے ادبی ان کا یہ، جو اللہ تعالی نے منع فرمایا دو مرتبہ اپنی کتاب عزیز میں قرآن پاک میں منع فرمایا اور پھر بھی یہ منع کو نہیں دیکھتے. وہ کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. آیت کے اندر بہت معنی ہے. کسی آیت میں بہت معانی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک معنی مراد ہوگا. نہ, جب آیت محتمل ہے تین معنی کا, چار کا, پانچ کا, تو سارے معنی اس کے اندر داخل ہے اور مراد ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا, ابن جریر نے لکھا, عام مفسرین نے, کہ اس آیت کا مطلب یہ, ابن جوزی نے بھی زاد المسیر میں لکھا, اس آیت کا مطلب یہ کہ لا تقولوا یا محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایسا مت بناؤ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو, بلاتے ہو کہ آفلان یا فلان, پیغمبر کو یا محمد سے مت بلاؤ, یا محمد مت کہو. یہ فقہ کا مسئلہ نہیں, یہ حدیث میں نہیں, یہ قرآن پاک میں ہے, قرآن میں ہے, صاف معنی ہے اس کا. وہاں بھی اس تفسیر ابن جریر نے ذکر کیا سورہ حجرات میں, ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وہاں جہر کا لفظ بھی ہے. کیوں یہ جہر بھی کرتے ہیں نا, یا محمد یا محمد, پھر لاؤڈ سپیکر بھی لگایا کہ بہت جہر مفرد ہو جائے. یہ اس وجہ سے کہ بعض فقہا بیچارے اتھ لکھتے تھے کہ ہاں یہ جو بدعت ہے نا اسکار میں, تو جہر مفرد یہ بدعت ہے, معمولی جہر ہو تو بدعت نہیں. بعض لوگ, بعض مولوی یہ استدلال ہمیشہ پیش کرتے تھے. اب تو مسئلہ درمیان سے اٹھ گیا, اب تو لاؤڈ سپیکر میں ہے, یہ جہر مفرد ہے نا, اس سے زیادہ جہر کیا ہو. جہر بھی کرتے ہیں, پاکستان سے آواز دیتے ہیں یا محمد یا محمد. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ نے فرمایا یہ جو تجھے بلاتے ہیں, آواز دیتے ہیں حجرات سے باہر, حجرہ کے دیوار سے باہر, تو یہ اکثر بے عقل ہیں, یہ بے عقل ہے. قرآن مہذب کتاب ہے نا, صرف بے عقل کا تو بے عقل کون ہوتا ہے؟ حمار ہوتا ہے, گدھا ہوتا ہے, حیوان ہوتا ہے, یہ جانور ہے بے عقل. جب حجرہ کے دیوار سے اس طرف ان کو کہا کہ لا یعقلون, اکثر لفظ کیوں لگائے, نقطہ سنو. کبھی بعض صحابہ کرام جب اس ادب سے پہلے عالم نہیں تھے, وہ آواز دیتے تھے, تو اللہ نے ان کا استثناء کیا, اشارہ کیا کہ وہ نہیں, کہ شیعہ لوگ آ جائیں کہیں دیکھو اللہ نے صحابہ کرام کو بے عقل کہا. ان الذین ینادونک, یہ عام لفظ ہے. آگے فرمایا اکثرہم لا یعقلون, کلہم لا یعقلون نہیں فرمایا, یہ وہ بے ادب لوگوں کی طرف اشارہ ہے. صحابہ کرام کا استثناء کیا, یہ بے عقل لوگ ہیں. اچھا, جب ایک گز کے فاصلے پر ایک دیوار سے باہر آواز دینے والے بے عقل ہیں, تو جو پاکستان سے آواز دیتے ہیں اس میں کتنا عقل ہوگا, قحط ہوگا عقل کا, کتنے بے ادب اور بے عقل ہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, تو عرض کر رہا تھا قرآن کریم میں, اس سورت نور میں, سورہ حجرات میں یہ ادب فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے وقت یہ مت کہو کہ یا محمد, یہ مت کہو, بڑی بے ادبی ہے, بڑی بے ادبی. اچھا, ایک قاعدہ کلیہ سنو احادیث کا, احادیث کا ذخیرہ دیکھ لو, تمام کتب احادیث دیکھو. یا محمد کا خطاب یا تو اللہ کی طرف سے ہے, یا جبریل کی طرف سے ہے, ملائک کی طرف سے ہے, یا تو ان کی طرف سے, یا محمد, یا انسانوں میں آؤ, یا یہودیوں کی طرف سے ہے, یا منافقوں کی طرف سے ہے, یا دیہاتی لوگ جاہلوں کی طرف سے ہے, کسی صحابی مہذب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد سے خطاب نہیں کیا. جو کہتے ہیں تو بس دکھا لیں ہمیں کسی حدیث میں. تو ہم پوچھتے ہیں تم جو یا محمد سے آواز دیتے ہو, وہ شرک کا مسئلہ تو بعد میں ہے, بے ادبی کا مسئلہ سنو, تو کیا تم اللہ ہو, خدا ہو تم, تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا تم جبریل اور ملک ہو؟ نہیں نہیں. اچھا تو پھر یا تو یہودی یا منافق یا دیہاتی اعرابی جو مسجد میں آ کر پیشاب کرتا تھا. اگر ایسے دیہاتی ہوتے تو ٹھیک, ہم ان کو نرمی سے پھر تعلیم دیا کرتے تھے کہ ایسا مت کرو. صحابہ کرام کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرو اس کے سلا تجرموں ہو, پیشاب کرے پھر وہ جگہ خیر صاف کرو, اس کو نرمی سے پھر تعلیم دلایا. لیکن اپنے آپ کو تو ایسا سادہ نہیں کہتے ہیں, یہ تو ہمیں بہتر کہتے ہیں. تو یا منافق ہوں گے یا یہودی, انہوں نے یا محمد کہا. کوئی بھی حدیث صحیح کبھی عبداللہ ابن عمر کی طرف سند بنا کر کہتے ہیں اس نے آواز دیا تو یا محمد آ یا محمد آ, جھوٹ ہے. صحیح حدیث کوئی بھی نہیں اس میں, ہر ایک حدیث کے سند میں کلام ہے, کوئی روایت صحیح اس بات میں نہیں کہ کسی صحابی نے یا محمد آ یہ آواز دی ہو. یہ بے ادبی, اس سے اور زیادہ بے ادبی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو, لا تجلو دوار رسول, مت کرو ایسا. منافق کر رہے تھے اسی طرح, کبھی یہ بہانے بناتے ہیں کہ ہاں جی فلان حدیث میں ہے, موضوعی روایت, ضعیف کمزور روایت, من گھڑت قصے حکایات, حاشیے اور کبھی خواب وغیرہ یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا, کیا مطلب ہے جملے کا؟ یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو پیغمبر کی بے ادبی تو کرتے ہیں لیکن ظاہر یہ نہیں کہتے کہ ہم بے ادب ہیں, ہم کافر ہیں, ہم منکر ہیں, نہیں, اس کی تابعداری سے اور اس کے ادب کرنے سے ہیلے اور بہانوں کے طور پر وہ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, ہیلے بہانے کے طور پر. ہر مبتدی اسی طرح کر رہا ہے, بدعتی کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہوں, عرس مناتا ہوں, فلان اور فلان. تسلل ان کا کیا ہے؟ اپنی طرف سے قصے بنانا, بہانے بنانا, اپنی طرف سے دلائل بنانا کہ اس دلیل میں ہے, اس میں ہے, اس میں. یہ غلط ہیلے کیوں نکالتے ہو؟ یہ تسلل کا لفظ فرمایا, اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض لوگ جو منافق ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں, ہم امتی ہیں, لیکن پھر مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکل جاتے ہیں. قد یعلم, اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ کتنی بے ادبی ہے ان میں. اور یہ عرض کر رہا تھا اس بے ادبی کے وجہ سے پھر متاع توحید سے, توحید کی امانت سے محروم ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں شرک کے اندر, مشرک ہوتے ہیں. کیوں؟ یہودی وغیرہ تو صرف اس وقت بے ادبی کے طور پر یا محمد کہتے تھے, اب تو اس کے ساتھ شرک بھی لگایا, شرک کا عقیدہ بے ادبی کے ساتھ شرک بھی لگایا. کہتے ہیں کیوں یا رسول اللہ, یا محمد, یا فلان, یہ نعرے کیوں لگاتے ہو؟ کہتے ہیں جی وہ حاضر و ناظر ہے, وہ دور اور نزدیک سے بالکل یکساں سنتے ہیں, وہ عالم الغیب ہیں, ان سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں, پیغمبر ہو یا ولی ہو, پیر ہو, پیر کامل کی. کہتا یہ نشانی ہے کہ سب کچھ اس کے سامنے ایسا ہے جیسے ہتھیلی میں ہو، ساری دنیا اسی طرح ہے. کسی مرید کا گھر، کسی معتقد کا گھر اس کے نظروں سے اوجھل نہیں، غائب نہیں. یہ مریدوں کو ڈرایا کہ گھر میں کسی چیز کو پیر صاحب سے خفیہ مت رکھو، پیر صاحب کا نظر لگتا ہے. کہتے ہیں پیر کامل وہ ہے کہ جو دنیا میں کتنے رید ہے، پتھر ہے، پتے ہیں، یہ سب کچھ وہ جانتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں کتنا ہے، میں کہتا ہوں یہ 10 ارب ہے. اگر نہیں مانتے تو شمار کر لو، گن لو. تو یہ پیری تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ دعوے غلط. فتاوی قاضی خان، فتاوی خانہ احناف کا، اس میں لکھا ہے ایک مسئلہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک زوج نے، ایک خاوند نے اگر اپنی عورت کو، اس کے ساتھ وہ کلام کر رہا تھا مثلا، باتیں چیر رہے تھے، تو کہا اس کو تو سر خدا میدانی، یہ الفاظ فارسی کے، مطلب اس تو غیب دان ہے. عورت نے کہا کہ ہاں، تو کہتا ہے تکفر، وہ عورت کافر ہو گئی اور طلاق ہو گئی، نکاح درمیان سے چلا گیا. دعوی کیا علم غیب کا، دعوی کیا. کبھی فرمایا ہوا قاضی خان میں، فتح عالمگیرہ میں فتاوے ہیں فقہ کے، کبھی کہتے ہیں کہ ہاں اس ملک کے اندر ہم دواز دیتے ہیں قانون قرآن اور سنت ہو، تو کہتے ہیں نہیں فتح عالمگیری ہو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، فتح عالمگیری ہو، لیکن تم فتح عالمگیری مانتے ہو فتح ہندیہ. اگر کوئی صحیح قانون قرآن اور سنت کا اس ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتا ہے اور فتح عالمگیری کے صورت میں وہ نافذ کرنا چاہتا ہے، تو فتح عالمگیری میں یہ بھی ہے کہ ایک مرد و عورت، عورت اور نکاح باندھتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا چلو دو گواہ تو لے آؤ. انہوں نے کہا گواہ کی کیا ضرورت ہے، ایک اللہ گواہ ہے، ایک رسول گواہ ہے. چلو یہ دو گواہ ہو گئے، نکاح باندھو، خطبہ پڑھو. جب یہ کہا انہوں نے کہ اللہ اور رسول گواہ ہیں تو کافر ہو گئے. نکاح کہاں ہے؟ یہ فتاوی حنفی نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ کافر ہے. کافر کس وجہ سے کافر؟ وہاں نقطہ بھی یہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو غیب دان کہتا ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ اس نے پیغمبر کو غیب دان سمجھا. کیوں؟ یہاں جب ہم نکاح پڑھتے ہیں تو گواہ ہے، اس کو پتا ہے، اس کو معلوم ہے، حاضر و ناظر ہے. قرآن پاک میں بھی بے شمار آیات، بے شمار واقعات کہ انبیاء علیہ السلام غیب دان نہیں، غیب نہیں جانتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں اولیاء کرام کے بھی، ملائک کے بھی، دلائل نقلیہ ہیں نفی علم غیب پر کہ غیب دان نہیں، ملائک بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، اولیاء بھی نہیں، تمام وہ جو لوگوں نے معبود بنائے ہیں وہ بھی نہیں، تمام مخلوق وہ بھی نہیں. یہ پانچ قسم کے دلائل اس مسئلے میں ہیں کہ وہ غیب دان نہیں، غیب جاننے والا صرف اللہ ہی، عالم الغیب. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں جی، یہ وحی کے طور پر اللہ تعالی نے کچھ حالات پیغمبر کو بتائے، تو کیا یہ غیب دانی نہیں ہو گئی؟ یہ علم غیب نہیں ہے. وہ چیز پہلے سے غائب تھی تو پھر اس کے علم میں آ گئی. ہم کہتے ہیں، علامہ علوسی نے لکھا ہے وہاں دیکھو، ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں، سنت رسول اللہ میں، فقہ میں کسی جگہ بھی ایسا نہیں کہ لفظ علم غیب کے ساتھ ملا کر اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال کیا گیا ہو. بتا دو جی، کسی کتاب میں لفظ علم غیب کے ساتھ ملا کر، یعلم الغیب، عالم الغیب، علم الغیب، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے یہ صفت کسی کتاب میں بھی نہیں. یہ اصطلاحی فرق ہے. قرآن بھی شاہد، احادیث بھی اس باب میں بے شمار، حدیث بھی بے شمار کہ پیغمبر پاک غیب دان نہیں، عالم الغیب نہیں. فقہ میں بھی ہر ایک فقہ مذاہب ارما میں ہے، لیکن فقہ حنفی میں تو بالکل واضح ہے، اس میں بالکل ظاہر. اور کہتے ہیں جی حاضر و ناظر، آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ اغثنی، آواز دیتے ہیں یا محمد اغثنی، پھر آگے اولیاء اور پیر فقیر کو بھی اور پکارتے ہیں، مدد ان سے مانگتے ہیں. اور یہ یاد رکھو، قرآن پاک میں ہے، یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، تو قیامت کے دن، قیامت کے دن ان کے اور ان کے درمیان کیا رابطہ ہوگا؟ دوستی ہوگی، محبت ہوگی؟ نہیں نہیں، دشمنی ہوگی، دشمنی ہوگی. فرمایا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ شعراء میں، فَإِنَّهُمَا عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ تم جن جن کی بندگی کرتے ہو اللہ کے سے آئے سب کے سب میرے دشمن ہیں. سوال آتا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی؟ پتھروں کی، بتوں کی کیا دشمنی ہے؟ وہ کیسے دشمن ہیں؟ آیت سمجھو، معنی سمجھو، فَإِنَّهُمَا عَدُوٌّ لِّي، فإنهما یہ میرے لیے دشمن بنیں گے اگر میں ان کو پکاروں، ان کی بندگی کروں سوائے رب العالمین کے. رب العالمین کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کو پکارو حاجات میں، تو قیامت میں دشمن نہیں بنے گا، تو دوست ہوگا. اور آگے سورہ قاف میں پھر اس کی تفصیل، وہاں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. دیکھو القرآن یفسر بعضہ بعض، جب قیامت کا دن ہو جائے، حشر ہو جائے، کانوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ معبود، یہ پیر و فقیر، یہ ولی و بزرگ جو یہ لوگ اب پوچھتے ہیں ان کو، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے. کیا دشمنی ہوگی؟ یہ الفاظ ہوں گے کہ واللہ ان کنا عن عبادتکم لغافلین فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. وہ یہ قیامت کے دن کہیں گے قسم باللہ، اللہ گواہ، کافی گواہ، دوسرے گواہ کی کوئی ضرورت نہیں، یقیناً ہم تمہاری بندگیوں سے، پکارنے سے، نظر و نیاز کرنے سے بالکل بے خبر تھے. ان کنا عن عبادتکم لغافلین، وہ آیت کریمہ بتوں کے متعلق نہیں، تفسیر بیضائی مدارک وغیرہ لکھا ہے، وہ اولو العقل والوں کے لیے ہے، سورہ یونس والی اور بھی اسی طرح آیات. اب یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں تو توحید اور ایمان سے بھی محروم ہوتے ہیں. ہم نصیحت دیتے ہیں کہ بھائیو بے ادبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مت کرو، ایمان سے محروم ہوتے ہو. صرف یہ نہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں، اس آیت کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یخالفون عن امرے، عن طریقته وسنته ومنہاجہ. ابن کثیر نے لکھا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سے مخالفت کرتے ہیں، اس کی سنت سے، اس کے منہاج سے، شرک کو طریقہ بنایا، بدعات کا طریقہ بنایا، فسق و فجور کو طریقہ بنایا، ہندوؤں کے طریقوں پر چلے، عیسائی یہودیوں کے طریقوں پر چلتے ہیں، یخالفون عن امرے فلیحذر، بہت سخت ڈراوا ہے، ڈرو ان تصیبہم فتنہ، یا تو ان کو دنیا میں کوئی فتنہ پہنچے گا. فتنہ تو نہ، عجیب عجیب فتنے، نکرہ ہے، عجیب عجیب فتنے ہوں گے. کہتے ہیں نا فتنہ ہے، فتنہ، فتنے بن گئے. یا یصیبہم عذاب علیم، مگر دنیا میں کوئی فتنہ نہ ہو، محسوس نہ ہو ان کو فتنہ، محسوس نہ ہو تو عذاب علیم آخرت میں تو ضرور پہنچے گا. اور یہ او جو ہے نا او، یہ مانت الخلوہ کے لیے ہے، اکٹھا بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بھی پہنچے گا دنیا میں، عذاب علیم بھی پہنچے گا آخرت میں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں. طریقے کے مخالف ہوتے ہیں مشرک، رسول اللہ کی سنت کے مخالف ہوتے ہیں بدعتی، رسم و رواج والے. یہ معمولی جرم مت سمجھو، یہ فتنہ کے لیے سبب، عذاب علیم کے لیے سبب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.